رقبہ اٹھا کے کھایا تو ایک ہوا. کوئی آدمی 50 رقمے کھاتا ہے, کوئی آدمی 60 رقمے کھاتا ہے, کوئی 100 رقمے تک کھا لیتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے 60 مرتبہ کھانا کھایا. کیا کہتا ہے؟ ایک مرتبہ کھانا کھایا. ایک مجلس میں چاہے وہ 60 رقمے کھائے تب بھی ایک مرتبہ کھانا کھایا. ایک مجلس میں چاہے 100 رقمے کھائے لیکن کہتا ہے یہ ایک رقمہ کھانا کھایا. میں نے کہا بتا اس کے کیا جواب دے گا. بولا یار پھنس جاتا ہوں, کیا کروں, میری بھی دلیل اپنی جگہ پر صحیح, تمہاری بھی بات اپنی جگہ پر صحیح. ہم نے کہا اصلی بات کرو گے تو پھنسو گی. شریعت دیکھ شریعت کیا کہتی ہے, شریعت دیکھ شریعت کیا کہتی ہے. کہتا یار بات تو صحیح, یہی سمجھ میں آتی ہے کہ تین طلاقوں کو ایک ماننا چاہیے, تین نہیں ماننا چاہیے. شوٹنگ کی اور حیدرآباد میں چلو میرے ساتھ, تو حلالہ سینٹر کھلا ہے. حلالہ سینٹر لکھا بورڈ پر 30 سال سے لے کر 80 سال کے مولوی موجود ہیں. مطلب کیا ہوا؟ جس کی جس لڑکی کو طلاق ہو اس کے لیے جس عمر کا لڑکا چاہیے وہ مولوی یہاں موجود ہے, مولوی حلالہ کر رہے ہیں. اللہ توبہ ہو, اللہ استغفر اللہ. میرے دوستو غور کیجئے, مولویوں نے حلالہ سینٹر کھولا ہے, حلالہ کر لو. تو کوئی بےمانی بھی کر لیتا بھاگ, میں نے تو نکاح کر لیا, نہیں دیتا ہوں تیری بیوی. کیوں میں نے تو نکاح کیا تجھے کیوں, تو باقاعدہ کرائے کا سال تیار کیا جاتا. آج تو شادی کر لے کل طلاق دے دینا, کل طلاق دے دینا. میرے بھائیو اس سے بھی زیادہ اور بے وقوفی کیا ہوگی. میری ماں اور بہنوں اگر تم چھتوں پر آئی ہو تو سن لو, تمہارے مرد یہ بےچارے, یہ تو بےچارے غافل ہو گئے. کم سے کم تم تو اپنی عزت کو نہ بیچو. تم تو یہ تصور کرو کہ ایک رات دوسرے کے پاس جاؤ پھر طلاق لے کر پھر اپنے مرد کے پاس آؤ, یہ کہاں کا حساب. یہ تو بالکل طوائف ہو جیسا حساب ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا نبی و گم, کیا میں تمہیں کرائے کے سانڑ سے باخبر نہ کر دوں؟ صحابہ نے کہا کیا آپ نے فرمایا حلالہ کرنے والے مرد کرانے والی عورتیں یہ کرائے کی سانڑ ہیں. ہائے میرے دوست بزرگوں, آج اس سے زیادہ اور کیا ہوگا, اس سے زیادہ بے حرمتی اور کیا ہوگی. بیوی تعریف کر رہی ہے ساڑھی لانے والے سوٹ لانے والے کی, شوہر آیا طلاق کی بات پورے اس کی تعریف کیوں کی؟ میرے بھائیو جب تمہاری بیوی اگر تمہارے بجائے اس ساڑھی لانے والے کی تعریف کر دے تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو. یہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور یہ دین اماموں کے ذریعے کسی کے ذریعے ہم تک پہنچا تو تعریف کا حق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور تم نے محمد کو چھوڑ کر اماموں کی تعریف کے پل گائے تو بتاؤ اللہ یہ غیرت برداشت کرے گا؟ میں نے دین محمد کو بھیجا, محمد کے ذریعے اماموں کے ذریعے علماء کے ذریعے دین تم تک پہنچا تو تمہیں تعریف تو نبی اکرم کی کرنا چاہیے تھی. تم نے تعریف اماموں کی کر ڈالی, ان کے تعریف کے پل گائے تو تم تو اتنی سی غلط برداشت کر تو طلاق دیتے ہو, اللہ تو 3000 طلاق دے کے جہنم میں ڈال دے, کیا کرے گا؟ میرے دوستو اندازہ لگاؤ, اندازہ لگاؤ. آج ہمارے بریلوی بھائی موجود ہیں, ان کا تو علاقہ ہے, ان کی حکومت ہے, اور ان کا تو روڈ بھی کھلا ہوا امام احمد رضا روڈ. یہ تو بےچارے بل بھی پاس کرا لیتے, کیا کرو حکومت ان کی, ہم غریب مسلمان کیا کر سکتے ہیں, کر کیا سکتے ہیں. لیکن صحیح باتیں میں آپ کو بتا دوں, آج دین بےچارہ ایک اجنبی بن کر رہ گیا, دین ایک اجنبی بن کر رہ گیا. ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جو اس آدمی تقلید نہیں کرتا وہ پکا مسلمان ہی نہیں. ہم نے کہا جو آدمی کس ایمان کی تقلید کرتا ہے اللہ کی قسم وہ ایک چوتھائی پر عمل کرتا ہے, تین چوتھائی کو چھوڑ رہا ہے. بولا کیسے؟ ہم نے کہا چار امام چاروں پر. بولا جی ہاں. ہم نے کہا تو ہر امام کے پاس چونی چونی بھر میں اسلام آیا؟ بولے کیوں, ایک اسلام کو چار حصوں میں بانٹو, چار امام چاروں پر تو ایک امام کے پاس چونی بھر میں آیا. بولا جی ہاں. ہم نے کہا نبیو تم پورے حنفیت پر عمل کر ڈالو, چونی بھر اسلام تمہیں ملا. مالکیو تم پورے مالکیت پر عمل کر ڈالو, چونی بھر تمہیں ملا. اور یہ اس سے کہا شافیوں سے, شافیوں پورے شافیوں پر عمل کر ڈالو, چونی بھر تمہیں ملا. اور آئے حنبلیوں پورے حنبلیوں پر عمل کر ڈالو, چونی بھر تمہیں ملا. چاروں اماموں کو ماننے والوں کو چونی بھر ملا. کہا ربی تو تمہیں کیا ملا؟ ہم نے کہا مجھے تو پورا روپیہ ملا. کہا کیوں؟ ہم نے کہا مجھے تو قرآن و حدیث پر ہم نے ڈائریکٹ عمل کیا, ہمیں تو پورا روپیہ ملا. ایک روپے کے چار حصے کر کے لوگوں نے بانٹ دیا. اگر حنفیت کے ماننے والے تو سن لو چونی بھر پر تم عمل کر رہے ہو, اور اہل حدیث پورے روپے پر عمل کر رہا. ایک چیلنج اور جاؤ, یہ آخری چیلنج ہے. اس کے بعد میں تھوڑی سی دوسری باتوں پر آنا چاہتا ہوں, میری ماں اور بہنیں بھی آئی ہوئی. تو میں آخری چیلنج دیتا ہوں. تم کہتے ہو چاروں فرقے برحق, چار امام چاروں برحق. یہ مصحف شریف کی حدیث رکھی ہوئی ہے, اس میں بحوالہ ترمذی اور ابو داؤد, اور ترمذی ابو داؤد اور احمد مسند احمد کے حوالے, حدیث کی تین کتابوں کے حوالے سے ایک حدیث آئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو, بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے.
بنی اسرائیل میں سنتین و سبعین ملتن 72 فرقے تھے، میری امت میں 83 و سبعین ملتن 73 فرقے ہوں گے، 73 ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنمی. چلو فیصلہ تم پہ چھوڑا، تم ہمیں بتا دو کہ وہ ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے کون، ہم مان لیتے ہیں. تم ہمیں بتا دو ہم مان لیتے ہیں یا میری بات تم مان لو. چلو مسئلہ تم پہ ٹھہرا، بتاؤ تو صحیح، جرت تو کرو، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمت تو کرو بتانے کی، وہ فرقہ ہے کون سا جنت. تم کیسے ہو چاروں طرف، حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، میرا نبی کہہ رہا ہے ایک جنتی 72 جہنمی، تم کیسے ہو چار جنتی؟ تیری مانو، آقا کی مانو، کس کی مانو؟ کیوں الجھاتے ہو یارو، کیوں الجھاتے ہو میرے دوست اور بزرگوں؟ یا تو اس حدیث کا انکار کر کے ایک نہیں چار فرقے جنت میں جائیں گے، محمد کی حدیث نہیں جھوٹی، یا تو حدیث کا انکار کر. اور اگر مانے وہ بیٹا نہ جنا جو حدیث کا انکار کر سکے، تو پھر یہ بتا کہ وہ ایک فرقہ ہے کون سا جنت، ایک فرقہ وہ جنتی کون؟ کیا کہنے لگے، حنفی ہی ہوگا. ہم نے کہا چلو ہم اہل حدیث ہیں، آج اہل حدیثوں کو تینوں طلاق دے رہے ہیں، حنفی بنتے ہیں. لیکن یہ لکھ کر دو کہ صرف حنفی فرقہ جنت میں جائے گا، شافعی، مالکی، حنبلی سب جہنم میں. بولے یہ کیسے لکھ کر دے دوں، کیونکہ امام تو چاروں بار آتے ہیں، چاروں جنتی. ہم نے کہا تو پھر میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، میرا آقا کہہ رہا ہے کہ ایک فرقہ جنتی، تم بتاؤ کہ وہ کون سا جنتی ہے. میں تو حنفی بننے کے لیے تیار ہوں، قسم خدا کی، حنفیوں تمہارے سارے ہندوستان کے مفتیوں کو میرا چیلنج، اتنا بتلاتا ہے کہ وہ ایک فرقہ جنت میں کون سا جائے گا، میں اہل حدیثوں کو طلاق دے کر تمہارے فرقے میں آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میرے سوال کا جواب دو کہ اگر حنفی فرقہ برحق ہے، میں حنفی بننے کے لیے تیار، قسم خدا کی بننے کے لیے تیار، مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، صبح بھی ہمیں نصیب نہ ہو، میں حنفی بن جاؤں گا. تم یہ بتاؤ، کہہ دو، لکھ کر دے دو، حنفی جنتی ہے، بقیہ سب جہنمی، شافعی بھی جہنمی، مالکی بھی جہنمی، حنبلی بھی جہنمی، اتنا لکھ کر دے دو. تمہارے مفتی اور تمہارے باپ بھی نہیں لکھ پائیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں، چاروں برحق، کسی کی مان لو جنتی. اتنی جرات نہیں ہے، اتنی جرت تو اہل حدیث میں ہوتی ہے کہ آؤ ہم بتاتے ہیں ایک فرقہ جنت میں پہنچا جائے، ہم بتلاتے ہیں، صحیح بات لگے تو مان لینا، غلط ہو تو ٹھکرا دینا. میرے بھائیو بڑے اچھے لوگ، کوئی بھی چاروں مسلک کے لوگ ہوں، چاروں مسلکوں کو میرا چیلنج، کوئی ہمیں یہ بتلائے کہ وہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا کون سا. اگر ایک فرقہ جنتی ہے تو بقیہ تین جہنمی ہیں یا نہیں، ان کے بارے میں لکھ کر ہمیں دے دو. 72 میں تو سب آ جائیں گے، ایک ہی نا جنتی ہے، پیار 72 کہاں جائیں گے. کہنے لگے حنفی، ہم نے کہا چلو حنفی بننے کے لیے تیار، تم بتاؤ تو صحیح. بولے تو پھر تم ہی بتلا دو، ہم تو چاروں کو برحق مانتے ہیں. ہم نے کہا اللہ کے نبی کہہ رہا ہے ایک جنت میں جائے گا، تم کہتے ہو چار. بولے نبی کی بات صحیح ہے، چلو میرا فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، کون جائے گا؟ اہل حدیث. ہم نے کہا نہ نہ نہ، اتنی جلدی گھبراؤ نہیں، اہل حدیث جنت میں نہیں جائے گی. ہم نے کہا بہت سے اہل حدیث شراب بھی پیتے ہیں، بہت سے اہل حدیث ڈھول تاشا بھی بجاتے ہیں، بہت سے اہل حدیث اپنی بیٹیوں کی شادی میں بارات بھی منگواتے ہیں، بہت سے اہل حدیث جہیز بھی 2-2 لاکھ کا دیتے ہیں، بہت سے اہل حدیث ٹی وی بھی دیتے ہیں. ہم نے کہا ایسا اہل حدیث جنت میں تھوڑی جائے گا. تو بولا پھر وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ہم نے کہا سن، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک جماعت. بولا وہی تو پوچھ رہا ہوں کون. ہم نے کہا سن، نہ اہل حدیث جنتی، نہ وہاں بھی جنتی. سب سے پہلے میں اپنا نام لیتا ہوں، نہ اہل حدیث جنتی، نہ بہادی جنتی، اور نہ حنفی جنتی، نہ دیوبندی جنتی، نہ بریلوی جنتی، نہ شافعی جنتی، نہ مالکی جنتی، نہ حنبلی جنتی، کوئی جنتی نہیں. بولا پھر کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک جنتی. ہم نے کہا صبر کرو، نہ اہل حدیث جنتی، نہ بہادی جنتی، نہ دیوبندی، نہ حنفی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، کوئی جنتی نہیں، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ بریلوی، کوئی جنتی نہیں. میں نے کہا سن، اگر میری بات صحیح لگے تو مان، جنت میں صرف وہ فرقہ جائے گا جو صرف رب کے قرآن کو پکڑے ہو اور مدینے والے کے فرمان پر عمل کرتا ہو، وہ فرقہ جنتی. ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم نے ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی طرف بلایا ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مسلک اہل حدیث بول جنتی ہوا یا نہیں. کہنے لگا آپ سمجھ میں آیا، بتا تو فیصلہ صرف پہ ٹھہرا، تو بتا دے ایک فرقہ جنت میں کون سا جائے گا، یہ تو حدیث کا انکار کر یا بتلا کہ ایک فرقہ جنت میں کون جائے گا. کہتے ہو حنفی تو تین کے بارے میں لکھ کر دو، شافعی، مالکی، حنبلی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک فرقہ صرف حنفی جنت میں جائے گا. میرے بھائیو جرت نہیں ہے میری، بس تمہاری بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی، تم نے جواب ہی نہیں دیا. تم کہتے ہو چاروں جنتی، پھر کہتے ہو حنفی جنتی، پھر کہتے ہو کہ نہیں چاروں جنتی، تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تو مان لینا، دعا دے دینا یا گالی دے دینا، ہمیں سب کچھ منظور ہے. ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی کیا گالی سننے کے لیے، میں کیا کروں، میں کروں کیا؟ بنارس کے لوگ موجود ہیں، بنارس میں انہوں نے میری تقریر سنی ہے، اللہ گواہ ہے بنارس میں، بنارس کے ڈی ایم نے ایک ہفتے کے لیے میں مجھ پر پابندی لگائی، جابر نے بھی یہ پیپر پڑھا ہے، پوچھیے آپ ان سے، دینک جاگرن میں نکل کر آیا، مولانا محمد جرجیز ہدابی کے وارانسی پرویش پر روک، ایک ہفتے تک مولوی جرجیز بنارس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تھا 11 کو بھی تھا، 12 کو بھی تھا، 13 کو بھی تھا، جا جو کرنا ہو کر لیں، 11 سے 18 تک پابندی، میں نے کہا میں 11 کو بھی تھا، 12 کو بھی تھا، 13 کو بھی تھا، جو کرنا ہو کر لے، میں تیری پابندی کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ہائی کورٹ میں میں نے مقدمہ دائر کیا۔ اب یہ 4 کیسٹیں پھٹی ہوئی ہیں، وہ بھی اقبال ٹھاکرے والی، وہ بھی بےچارہ صلح نامہ پیش کر چکا، وہ کیسٹ بھی آزاد ہو گئی۔ 3 کیسٹیں ان کے خلاف ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے دے دیے، جا یہ تیری کتابیں ہیں اور تمہاری یا تو ان کتابوں پر پابندی لگواؤ، جج صاحب سے میں نے کہا، یا تو ان کتابوں پر پابندی ہٹاؤ، میں اپنی کیسٹوں پر پابندی لگوا دوں گا، اور اگر ان کی کتابیں کھلے عام بکتی رہیں تو اللہ کی قسم میری کیسٹیں بینڈ نہیں ہوں گی، تم ہماری پر پابندی لگاؤ، تمہاری پابندی میرے جوتے کے نیچے نہیں مانتا میں تیری پابندی۔ تم کہتے پابندی، مذہب اسلام کا حق بلند کیا، ملفوظ یہاں رکھی ہوئی ہے، ملفوظ احمد رضا خان صاحب کی کتاب، غور کرو اس ملفوظ کے اندر لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی بیویاں محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس لیے ہماری مائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کہ اس کی نعوذ باللہ من ذلک محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں رات میں پیش کی جاتی ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی ان سے ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ یہ تمہارے عقیدے، یہ عقیدے تمہارے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں باحیات ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے تقریر میں کہ انبیاء کرام تو اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور روزی بھی کھاتے ہیں۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات، روزی کھاتے ہیں تو لیٹرین بھی کرتے ہوں گے، باتھ روم کہاں ہے؟ ظاہر بات ہے جو نبی یا جو انبیاء یا جو پیر ولی اپنی قبر میں زندہ ہے، روٹی اور روزی کھاتا ہے، تو پھر تم ہمیں بتاؤ کہ وہ باتھ روم کہاں کرتا ہوگا؟ بیویوں سے ملتا ہوگا تو غسل کی ضرورت بھی ہوگی، غسل کھانا کہاں ہے؟ ساری چیزیں اگر وہاں موجود ہیں تو تم ان کی خبروں پہ جا کے مانگتے ہو، مجھے ٹائم ٹیبل بتاؤ کہ وہ اس کے کھانے کا ٹائم کیا، اس کے پینے کا ٹائم کیا، اس کی لیٹرین کرنے کا ٹائم کیا، اس کے نہانے کا ٹائم کیا۔ ارے ہو سکتا ہے تو مانگ رہا ہو، بابا تیرے در پہ آیا ہوں، جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اس وقت وہ لیٹرین میں بیٹھا ہو تو مانگ رہا ہے یہاں اور وہ بےچارا لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، تو بتا تو صحیح، فیصلہ تو کر، میں ماننے کے لیے تیار، ٹائم ٹیبل تو لکھ کر دے، میں ماننے کے لیے تیار۔ کہنے لگے بھائی بھابھی یہ چپ، وہ کھانا کھاتے ہیں لیٹرین نہیں کرتے۔ ہم نے کہا بڑی عجیب بات ہے، بےچارا ایک آدمی جنتی بن گئی، یہ تو جنت میں صفت دی جائے گی، جنتیوں کو وہ کھائیں گے اور ڈکار لیں گے، ہضم ہو جائے گا، لیٹرین نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا تیرا تیرا بھی قبر میں ہے، جنت کا دیدار بھی نہیں کیا اور یہ صفت پہلے مل گئی، کھانا تو کھا رہا ہے لیکن لیٹرین نہیں کر رہا ہے، بیویوں سے ملتا تو ہے لیکن غسل واجب نہیں ہے۔ عجیب بات، اگر ایسے ہیں تو تمہارے پیروں سے بڑا ناپاک تو کوئی نہیں ہوگا، یہ حالات ہیں تمہارے، تمہارے عقیدے، تمہارے عقیدوں سے خدا بچائے۔ اور میرا عقیدہ بڑا پاک و صاف ہے، میرے کونین کے تاجدار نے 1400 سال پہلے کہا تھا، انتقال سے 2 دن پہلے کہا تھا، لعنت اللہ علی الیہودی والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو ان یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اور میرا حبیب انتقال سے 1 دن پہلے کہہ رہا تھا، اللہم لا تجعل قبری وسم یعبد، اللہم لا تجعل قبری وسم یعبد، اے اللہ میرے مرنے کے بعد محمد کی قبر کو پوجا پاٹھ کی جگہ نہ بنا دیتا، اے اللہ تو میری قبر کو چومنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ اللہ کا شکر ہے یہ پیشانی اتنی مبارک ہے جو صرف رب تعالیٰ کے سامنے چھپتی ہے، در غیر پہ نہیں چھپتی۔ بریلی میں ایک مزار ہے کتا شاہ کا، عجیب حالت ہے، وہاں آپ جاؤ تو میں نے 2 سال پہلے دیکھا تھا کہ کتا مر گیا تو لوگ مٹی ڈال رہے تھے، مجھے کیا معلوم، اور 2 سال کے بعد جب گیا وہاں تو دیکھا ہوں کہ وہاں چادر چڑھائی جا رہی ہے، اب لوگوں نے اس کا نام بدل کر کر دیا قطب شاہ، کتا شاہ سے بدل کر قطب شاہ کر دیا۔ لیکن رکشے والے سے کہو کہ قطب شاہ کے مزار پہ جانا تو وہ جانتا ہی نہیں، اس سے کہو کتا شاہ کے مزار پہ جانا تو فوراً پہنچا دیتا، جو چیز مشہور ہوتی ہے وہ زیادہ شہرت پا جاتی ہے۔ یہ حالات ہیں میرے بھائیوں، ایک بارش کی اونچی زمین مل گئی تو وہ شریف، اب آؤ وسیلہ مانگو یہاں، اب آؤ منتیں مانگو یہاں، اب آؤ سجدے کرو یہاں۔ یہ تو تمہاری باتیں سنتے ہیں بغیر وسیلے کے سنتے، بغیر وسیلے کے سنتے، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ ہم نے کہا میرے رب کی بات کر رہا ہے، میرے رب کی، میرا رب اتنی بلندی سے سنتا ہے کہ سورج ہماری زمین سے 9,30,00,000 میل ہے، سورج اتنا گہرا ہے کہ اگر اس کو بیچ سے کھوکھلا کر دیا جائے تو ایسی موجودہ 13,000 دنیا سورج کے پیٹ میں چلی جائیں گی، 13,000 دنیا، اور کوئی راکٹ اگر سورج کے اندرونی حصے میں سفر کرنا چاہے تو سورج کے آخری حصے میں پہنچنے کے لیے اس کو 7 سال لگ جائیں گے، لیکن کب؟ جب وہ ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرے جو راکٹ 1 گھنٹے میں 15,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو، تب اس کو کتنا وقت لگے گا؟ 7 سال۔ ہم نے کہا ابھی آسمان نہیں آیا، ابھی سیارے آئیں گے۔ بولا ہاں، پہلا سیارہ بہت نزدیک، دوسرا سیارہ بہت اوپر۔ پہلے سیارے تک جانے کے لیے عمر چاہیے 7,000 سال کی، اور دوسرے آخری سیارے تک پہنچنے کے لیے عمر چاہیے 40,000 سال کی، جبکہ ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرو جو راکٹ 1 گھنٹے میں 15,000 میل اڑتا ہو۔ تب بایولوجی پڑھنے والوں، تم پڑھتے ہو بتاتا ایک ملا ہے، پڑھتے تو بہت سمجھانا پڑتا ہے ایک مولوی کو، کیا کروں، یہی تو مجبوری ہے میرے ساتھ، ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے، مجبوری یہی ہے کہ ان کو بتانے والے پنڈت نہ ملے، بتانا ہمیں پڑتا ہے، بریلویوں کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، لیکن مجبوری تو یہ ہے کہ ان کو ان کے مولوی نہیں سمجھاتے، سمجھانا ہمیں پڑتا ہے، حنفیوں کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، لیکن کیا کروں، ان کو سمجھانے والے ان کے نہیں ملتے، ہمیں سمجھانا پڑتا ہے۔ دونوں شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام محمد الامام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شاگرد خود امام ابو حنیفہ کے استاد ہونے کے باوجود ان کی تقلید نہیں کرتے، بہت سے مسائل میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ تقلید کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنے والے سے افضل ہے، بتاؤ کس کی مانگو؟ کہنے لگے دونوں پر، پڑھو تو وہ بھی صحیح، نہ پڑھو تو وہ بھی صحیح، دونوں برحق۔ اس سے زیادہ اس پاگل پنا کیا ہوگا، میں ہی پاگل ہوں، ایک امام کہہ رہا ہے یہ دن ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ رات ہے، مفتی صاحب ایک امام کہتا ہے یہ دن، ایک کہتا ہے یہ رات، کیا مانوں؟ کہا دونوں برحق، جب دونوں برحق تو میں ہی پاگل ہوں، مجھے پاگل خانے میں بھرتی کر دو، ہمیں نہیں معلوم یہ دن ہے کہ رات ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، دوسرا امام کہتا حرام ہے، مفتی صاحب کون صحیح؟ مفتی صاحب بولے ارے بھائی سارے امام برحق، ایک کہہ رہا حلال ایک کہہ رہا حرام، دونوں تو صحیح ہے، دونوں صحیح، تو ہم ہی پاگل ہیں، ہم ہی پاگل ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں گھوڑا مطلوع، اللہ کے نبی نے گھوڑے کا گوشت کھایا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ حلال ہے، اور امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں وہ مکروہ ہے، تو جو کیا صحیح؟ بولے کہ ہماری امام کی بات زیادہ صحیح، ہم پاگل ہیں، ہمیں نہیں معلوم حدیث کیا ہے، تم لے کر تو آؤ، ایک مسئلہ لے کر آؤ جو حدیث میں نہ ہو، اور پھر جب حدیث میں ہے تو پھر تمہیں ضرورت کیسی ہے کہ تم سے پتہ عمل کرتے ہو، اور سن لو، ہم سے بات کرنا ہے تو یہ تو مقلد کے اعتبار سے کرنا یا غیر مقلد؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم مقلد ہیں تو سن لو، تمہیں جو بھی بات کہنا ہوگی امام کے قول سے ثابت کرنا ہوگی، حدیث مت پڑھنا، کیونکہ حدیث تو اہل حدیث کہا کہ پڑھنے کا، تم کون ہوتے ہو حدیث پڑھنے والے؟ تم تو کہتے ہو ہم حدیث ڈائریکٹ سمجھتے ہی نہیں ہے، پھر حدیث کیوں پڑھوا دے؟ حدیث کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو امام سے سمجھا ہمیں، تو امام کا مقلد ہے، امام کے بارے میں بتا، تیرے امام نے یہ کہا، تو حدیث نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ حدیث تو بغیر امام کے سمجھتا ہی نہیں ہے، تو جو کچھ کہنا ہو امام کے قول سے سمجھانا۔ سہارا دونوں کا لیتے ہیں کہ بغیر حدیث کے تو چارہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مانا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، مدینے والے کے فرمان کو مانتے ہیں۔ بات آگے بڑھ گئی، بات آگے چلی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کے اور کون کون سے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، ملفوظات پڑھ لو گے تو آپ چکرا کے رہ جائیں گے، چکرا کے اتنی دو خرافاتیں موجود ہیں کہ قریب تاجر کی شیخ ادا کر رہے ہیں، جاؤ تجھے پسند آ گئی تو تم لے لے، ان کے پاس یہی ہے بےچارے، لڑکیاں دیتے ہیں۔ ہمارے اٹاوا کی ایک لڑکی ہے، وہ اس کی شادی ہو گئی کانپور میں، تو وہ بےچاری کیا کرے، بریلوی گھر میں چلی گئی، کیا کہتے پراپرٹی والے بےچارے دیکھتے ہیں لوگ، یہ نہیں دیکھتے میری بیٹی کی زندگی کیا ہوگی۔ تو جب وہ اٹاوا کی لڑکی بریلی کے گھر میں کانپور میں پہنچ گئی تو ہر لوگ اس سے کہنے لگے کہ چل بیٹا نہیں ہوتا ہے فلاں بابا کے پاس چلیں، وہ بولی میں اہل حدیث گھر کی ہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ تو اس کی نند جو تھی اہل حدیث لڑکی کی، یعنی شوہر کی بہن، بولی ارے فلاں فلاں بابا کے پاس فلاں فلاں اور پہ جا کے گوڑ بھر کے آ رہی ہے تو نہیں آتی ہے؟ بولی میری نند میں چلی جاؤں گی مزار پہ، لیکن ایک کام کر کا کیا کام کروں، کہ تیرا رنگ کالا کلوٹا ہے، تیرا رشتہ نہیں آتا، پہلے تو بابا کے پاس جاؤ کہ بابا میری دعا اللہ تک پہنچا دو، میرا رنگ گورا کر دو تاکہ میرا رشتہ آنے لگے. اگر تیرا پیر تیری دعا اللہ تک پہنچا کے تیرا رنگ گورا کرا دے تو میں بھی مانگوں گی، اولاد مانگوں. کہا واہ، آج تک ایسا ہوا ہے کہ کوئی پیر کسی کے کالے رنگ کو گورا دے سکا؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، جب اللہ کی قدرت ہے، جب تیرا پیر کسی کے کالے رنگ کو گورا رنگ نہیں کرا سکتا تو کالی گوری اولاد کیا دے سکتا ہے؟ یا پہلے اپنے رنگ کو گورا کرا، اس کے بعد میں میرے پاس آنا، جب تیرا رنگ گورا ہو جائے تب میں جاؤں گی مزار پہ مانگنے کے لیے. اسی وقت پورا گھر اولادیس ہو گیا ہے بابو پوروا میں کانپور کے اندر. مانو اصلاح کرنے والے اچھے بھی ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے، لیکن کیا کروں. بات آگے بڑھ گئی، میں کہہ رہا تھا کہ سورج سے آگے سیارے، پہلے سیارے تک جانے کے لیے 7,000 سال اور دوسرے سیارے تک جانے کے لیے 40,000 سال لگیں گے. جب کیا ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کریں جو راکٹ ایک گھنٹے میں 15,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو، تب آپ کو کتنے سال لگیں گے؟ 40,000 سال. اس کے بعد میں ابھی پہلا آسمان نہیں، کہکشاؤں کا دور آئے گا. ایک قریبی کہکشاں، ایک بعیدی کہکشاں. قریبی کہکشاں تک پہنچنے کے لیے آدمی کو عمر چاہیے 7,00,000 سال کی، اور آخری کہکشاں تک پہنچنے کے لیے عمر چاہیے آدمی کو 40,00,000 سال کی. لیکن کب؟ اور 15,000 میل کی گھنٹے کی رفتار سے اڑنے والا راکٹ نہیں، بلکہ اس راکٹ پر بیٹھے جو راکٹ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو، تب 40,00,000 سال لگیں گے. کس راکٹ پر؟ منٹ کی بات نہیں، سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ میں آنکھ بند کرو، کھولو، بس اتنی دیر میں جو راکٹ 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑے گا تب کتنے سال لگیں گے؟ 40,00,000 سال. یہ ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے 40,00,000. تب کہاں پہنچے گا؟ آخری کہکشاں پر. اس کے بعد پہلے آسمان سے تھوڑا نیچے ایک ستارہ ہے، اس ستارے کی روشنی زمین پر آنے میں تقریباً 3 ارب سال لگتے ہیں. 3 کروڑ نہیں، 3 ارب سال. اس ستارے کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال، جبکہ ستارے کی روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے چل رہی ہے، تب اس کو آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں. اس کے بعد پہلا آسمان. ذرا غور کیجئے کہ اتنی بلندی پر کہ ایک راکٹ اگر سفر کرے اور ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل اڑتا ہو، تب اس کو ستارے تک پہنچنے میں 3 ارب سال لگیں گے. اس کے بعد میں جا کر پہلا آسمان آئے گا، پھر اتنے ہی اوپر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. ساتویں آسمان پر اللہ کا عرش، عرش پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے. کتنا بلند ہوا. اور آئے قبر پر جو مردوں سے ڈرنے والوں، ہم زندوں کو ڈرانے کی بات کرتے ہیں، تمہارے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو سن لو بہادروں کا عقیدہ. اتنا بلند ہے میرا پروردگار، یہ مردوں سے ڈرنے والے زندوں کو ڈراتے ہیں. یہ کر ڈالوں گا، وہ کر ڈالوں گا. بنارس میں پابندی کی بات ابھی میں نے بتائی تھی، اس میں کمینہ ایک اشتہار لکھتا بریلوی مفتی کیا، جو مولوی جرجیس کو قتل کر دے تو شہیدوں کا ثواب. اس نے پرچہ اشتہار لکھا کہ جو مولوی جرجیس کو قتل کر دے تو شہیدوں کا ثواب. ہم نے کہا تم نے ایک مچھر کو بھی تو قتل نہیں کیا، مولوی جرجیس کو قتل کرنے کی بات کرتے. ایک مچھر کو مارنے جاتے ہیں تو تھانے میں اجازت لیتے ہیں پولیس والوں سے کہ میں مچھر کو مارنے جا رہا ہوں، مار سکتا ہوں یا نہیں؟ تو گو ہتیا کی طرح ان پر پابندی تو نہیں لگی؟ میں نے کہا تم کہتے ہو گو ہتیا پر پابندی، اور میں نے کہا جاؤ جو سزا دینا ہو دے. تیری کتاب منو سمرتی میں لکھا ہے جو گائے کا گوشت کھائے بغیر مر گیا وہ جہنم میں جائے گا، نرک میں چلے گا. دا مقدمہ ہم سے دائر کر، گزرنے کے لیے تیار. تیری کتاب میں لکھا ہے کہ جو گائے کا گوشت مہمان تیرے گھر میں آئے تو سب سے پہلے کھلا، پہلے خود نہ کھا مہمان کو کھلا، اور جو گائے کا گوشت کھائے بغیر مر گیا وہ 21 جنم تک پشو بنے گا، پہلے سور، گدھا، کتا، یہ سب بنتا رہے گا 21 جنم تک. تو مچھر کو مارتے ہو تو پولیس تھانے میں اجازت لیتے ہو، مولوی جرجیس کو قتل کر دو 100 شہیدوں کا ثواب. اور مفتی نے اپنا فتوے کا نام ڈالا نہیں، کیونکہ مفتی نے فتوا دیا. بےچارا اتنا بزدل، رنگیلا رسول کی کتاب لکھنے والے کی طرح کتاب تو لکھ دی لیکن بزدل مصنف نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اس کتاب پر. بس کیسی بزدل، فتوا تو دے دیا. ہم نے کہا مفتی صاحب جب اتنا بڑا ثواب ہے تو تم کیوں نہیں لیتے ہو؟ تم ہی لے لو، آؤ قتل کرو ہمیں، 100 شہیدوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا. اپنی پبلک سے کیوں کہتے ہو، عوام سے کیوں کہتے ہو؟ نہیں، ہم قتل نہیں کریں گے، قتل کا سزا کون بھگتے گا؟ وہ تو ہماری عوام جانے، کوئی نہ کوئی تو قتل کر دے گا. مفتی خود نہیں لینا چاہتا، خود پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا. میرے بھائیو، پہلا آسمان تب، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ساتواں. ساتویں آسمان پر اللہ کا عرش پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے. اتنے بلند ہونے کے بعد تو کہتا ہے اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا, اور میں یہ کہتا ہوں اتنی بلندی پر ہونے کے بعد بھی میرے رب العالمین کی قوت سماعت و بصارت کا یہ حال ہے کہ اتنی اونچائی سے کہ جہاں کروڑوں اور اربوں سال میں راکٹ نہ پہنچ پائے, میرے پروردگار کی قوت سماعت و بصارت کا یہ حال ہے کہ اتنی بلندی سے کالی رات میں, کالے جنگل میں, کالے پہاڑ پر اگر کالی چیونٹی رینگتی ہے تو میرا پروردگار اتنی بلندی سے کالے رات میں, کالے پتھر پہ, کالے جنگل میں چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے. اور دیکھتا ہی نہیں بلکہ میرا پروردگار چیونٹی جب پتھر پہ پیر رکھتی ہے, کالے پتھر پر, کالے پہاڑ پر, تو اس کے پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے, اس کے پیر کے رکھنے کی جو آواز ہوتی ہے, میرا پروردگار اتنی بلندی سے اس چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے, چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے بغیر کسی وسیلے کے. جو رب العالمین بغیر کسی وسیلے کے سن لے تو چیونٹی کی آواز سن لے, ہماری دعا نہیں سن سکتا. نماز ڈائریکٹ قبول کرے, روزہ ڈائریکٹ قبول کرے, حج ڈائریکٹ قبول کرے, لیکن اولاد دینے کا ٹھیکہ پیر لے کر آیا ہے اللہ کے پاس, اولاد دینے کا ٹھیکہ کیا کروں میرے دوستو. ایک مرتبہ یہ بدائیوں میں کیا تمہاری کٹیا بھاگتی ہوئی جا رہی تھی, تو جیسے وہ مزار کے قریب پہنچی تو وہاں کے مجاوروں نے کہا ہٹ 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 ہٹ, اس کو بھگا دیا. میں نے کہا اللہ کے بندو کیوں بھگاتے ہو, اس کا بھی بیٹا نہیں ہو رہا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ بھی وسیلہ مانگنے جا رہی ہے, اس کو کیوں بھگاتے ہو. ارے بیوقوف, ہم نے کہا کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے ہو, میرا رب العالمین تو بچے دینے کو کسی کو سب کو دیتا ہے, وہ تو نہیں شرماتا. ارے وہ انسانوں کو بھی بچے دیتا ہے, مچھلیوں کو بھی انڈے دیتا ہے, ان کو بھی بچے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تو کتوں کو, کتیوں کو بھی بچے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی دعائیں سنتا ہے, سور کو بھی بچے دیتا ہے جب وہ دعا, یہ سب جو اللہ معافی سما ساری چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں, تو سور کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کو تو شرم نہیں آتی, تیرے پیر کو شرم آ رہی ہے, ہو سکتا ہے بچہ نہ ہوتا, وہ بیچاری وسیلہ مانگنے. ہم نے کہا چاہتے اس کتیا کو بیٹا نہ ہو, یہ کس سے وسیلہ مانگے. بولے ان کے کوئی پیر ہوں گے ان سے مانگے. ہم نے کہا یہی تو فخر ہے, یہی تو شکر ہے کہ میرا نبی جو آیا ہے وہ رحمت للعالمین بن کر آیا ہے. میرا نبی وہ ہے الوہیہ الیہ انہ السماء نفر من الجن جناتوں کی ایک جماعت جا رہی تھی, قرآن سنا تو آمنا باللہ, قرآن پر ایمان لائی, کہا میں اس قرآن کے اوپر قرآن جس پر نازل ہوا اس رسول پر میں ایمان لاتی ہوں. میرا نبی جانوروں کا نبی, میرا نبی درندوں کا نبی, میرا نبی چرندوں کا نبی, میرا نبی ساری ہے عالم کا نبی. تیرا پیر صرف انسانوں کا پیر, کسیوں کو اولاد ہی نہیں دیتا, یہ تیرا پیر. بےچارا کیا کروں, ہائے افسوس. بریلی میں تقریر کرتے ہوئے ایک مولوی کہنے لگا, جانتے ہو ایک ہمارے ہاں مخیا بولتے ہیں گاؤں کے سردار کو, گاؤں کا سردار مخیا. تو گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو گاؤں کے لوگوں نے کہا بے مخیا گاؤں کا سردار چودھری بنا بیٹھا, دے پانی نہیں برس رہا, جا اوپر جا پانی برسوا اللہ تعالیٰ سے, دیکھ پانی بارش نہیں ہو رہی ہے. گاؤں کا مخیا بولا بڑا لمبا سفر ہے کہ چندہ کرو نا, چندہ ہوتا ہے, آٹھ دس لاکھ روپے چندہ ہو گیا. تو گاؤں کا مکھیا اس چندے کی روپے لے کر, رقم لے کر آٹھ دس دن کے لیے غائب ہو گیا. یار پانی برس جائے شاید آٹھ دس دن کے لیے کہیں گھومنے چلا گیا. اب وہ آٹھ دس دن میں گھوم کے آیا تو پانی نہیں برسا تھا, اب میری قوم کو کیا جواب دوں گا کہ اوپر بھی گیا تب بھی پانی نہیں برسا. تو آیا اور آ کر کہنے لگا گاؤں والوں پہلے اسٹیج سجاؤ, میں بہت تھکا ہوا ہوں, وہاں سب کو بتاؤں گا, ایک ایک کو میں جواب نہیں دے پاؤں گا. پورے گاؤں والوں نے اسٹیج سجایا خوب لمبا چولا, اور گاؤں کے مکھیا نے تقریر کرنا شروع کر دی. آئے گاؤں والوں کیا بتاؤں میں, آپ نے چندہ دیا, میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا, جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو میری ملاقات آدم علیہ السلام سے ہو گئی. انہوں نے مجھے ایک دن زبردستی روک لیا کہ آج تجھے میرے پاس کھانا کھانا پڑے گا, تو دنیا میں رہتا تھا کیا کروں, نبیوں کے پاس چڑھنی روٹی کے علاوہ رکھا کیا ہے بےچارے, کچھ تو ایسے تو جو پیڑ پہ پتھر باندھ باندھ کے مر گئے بےچارے. میں انہوں نے چڑھنی روٹی کھائی, میرا منہ بگڑ گیا. ہم نے کہا بھاگ یہ تو دنیا میں بریانی کھانے والی, یہاں تو چڑھنی روٹی جلدی مل رہی ہے. دوسرے دن دوسرے آسمان پہ گیا تو وہاں پر بھی مجھے حضرت نوح علیہ السلام مل گئے, انہوں نے بھی ایک دن زبردستی مجھے روک لیا, وہاں روکے ہو تو یہاں پر بھی روکو, تو وہ بھی نبی سے چڑھنی روٹی ان کے بھی پاس ملی. تیسرے دن تیسرے آسمان پہ پہنچا, عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے بھی چڑھنی روٹی کھلائی, ایک دن زبردستی روک لیا. چوتھے دن گیا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے بھی ایک دن مجھے روک لیا, چڑھنی روٹی انہوں نے بھی کھلائی. پانچویں دن پانچویں آسمان پہ پہنچا, ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, چڑھنی روٹی انہوں نے بھی کھلائی. میں بھی چڑھنی روٹی کھاتے کھاتے میرا منہ نکل گیا کہ یار اللہ خراب نہیں, ایک دن روک رہا میں کیا کروں. چھٹے دن چھٹے آسمان سے پہنچا, کیا دیکھتا ہوں چھٹے آسمان کے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے. ہاں اتنا بڑا درجہ چھٹے آسمان پر. بولے ارے میرے پیر میرے مرید کو دنیا میں میرا مرید تھا آج آیا. بولا ارے مرید پیر صاحب گاؤں والوں میں نے پیر صاحب کے پیر پکڑ لی. میں نے کہا پیر صاحب بارش نہیں ہو رہی. کہا پہلے کھانا کھا. کیا بتاؤں بریانی کی ڈیگیں اور مرغے کے قورمے تو میں نے ان کے پاس کھائے. پہلے تو چھ دن کی قسم نکالی. دنیا میں اللہ کے نام پر کوئی مانگتا فقیر تو ایک پیسہ نہیں ملتا بیچارے کو, اور بڑے پیر صاحب کے نام پر دیکھو کتنا مل جاتا ہے بریانی ڈیگیں سب کچھ لے ڈالو. تو کہا کہ بریانی کے ڈیگیں قورمہ سب انہیں کے پاس ہم نے کھایا. چھ دن کی قسم نکالی. کہا اچھا گھبراؤ نہیں تمہارے گاؤں میں بارش ہو جائے گی. آئے گاؤں والوں میں بڑے پیر صاحب کو لے کے صاحب نے آسمان پہ اللہ تک پہنچا. اللہ تعالیٰ نے جب بڑے پیر صاحب کو دیکھا تو کرسی سے اٹھ گیا. آئیے پیر صاحب بیٹھیے. پیر صاحب نے کہا ارے نہیں اللہ تعالیٰ خدا تو ہے میں کیوں بیٹھوں تو ہی بیٹھ جا. تو اللہ تعالیٰ نے سوچا ہاں ٹھیک ہے خدا تو میں ہی ہوں تو میں بیٹھ جاؤں. تو اللہ ہی بیٹھ گیا. پیر صاحب سے اللہ نے پوچھا عبد القادر کیسے آنا ہوا. کہا اللہ میں آیا اس لیے ہوں کہ یہ میرا دنیا میں مرید تھا اور اس کے گاؤں میں تو پانی نہیں برسا رہا ہے. لوگ میرے اوپر سے اعتبار اٹھا لیں گے اس کے گاؤں میں پانی برسا دے. تو اللہ کہنے لگا آئے گاؤں والوں اللہ نے کہا آئے عبد القادر میں پانی کیوں برساؤں, پانی تو کیوں نہیں برساتا تو برسا دے. تو عبد القادر جیلانی بغدادی نے کہا کہ پانی میں کیوں برساؤں خدا تو بنا بیٹھا تو پانی برسا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا مجھے دنیا مانتی کہا دنیا تو تجھے خدا مانتی تو پانی برسا. پیر صاحب کہہ رہے خدا تو ہے تو پانی برسا. اللہ کہہ رہا تھا میں پانی نہیں برساؤں گا. میرے نام پہ دنیا ایک میرا بندہ پانچ پیسہ مانگتا سکہ مانگتا کوئی نہیں دیتا اور تیرے نام پہ بریانی کی دیکھیں کو میں سب چڑھا دیتے. دنیا مجھے خدا کہاں سمجھتی ہو تجھے خدا سمجھتی جا تو پانی برسا میں برسائے. آئے گاؤں والو اللہ تعالیٰ اور بڑے پیر صاحب دونوں لڑنے لگے. میں اللہ اور پیر صاحب دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا. پانی نہیں برس رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ جیت گیا تو سن لو پانی بالکل نہیں برسے گا کیونکہ تم اس کو پکارتے ہی نہیں ہو تم بڑے پیر کو پکارتے ہو. اور اگر بڑے پیر جیت گئے تو انتظار کرو ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں پانی برس جائے کیونکہ اللہ بہت بوکھلائے بیٹھا ہے. تم اس کو کہاں پکارتے ہو. یہ ہیں ان کے عقائد ان کے عقائد. میرے دوستو میرے پیارو بڑے ادب اور احترام سے میں تم سے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور رب العالمین کی توہین کیا ہوگی. اس سے زیادہ رب العالمین کی توہین اور کیا ہوگی. اس سے زیادہ اور اللہ کی بے عزتی کیا ہوگی. تم نے پیروں کا مقام بھی اللہ تک بڑھا دیا ہے. تم کہتے ہو پیر سفارش کریں گے. میرا آقا کہہ رہا یا فاطمہ بنت محمد خذی نفسک من النار. اے فاطمہ بنت محمد تو میری بیٹی ہے یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی تجھے خدا سے بچا لے گا. ان خذی نفسک من النار دنیا میں تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار. او میری پھوپھی صفیہ عبد المطلب کی بیٹی تیرا بھتیجا بھی تجھے نہیں بچا سکے گا تو اپنے آپ کو بچا لے. سلونی من مالی ما شئتم. او میرے خاندان والو دنیا میں جو چاہو مجھ سے مانگ لو میں دینے کے لیے تیار. انی لا املک من اللہ شیئا. قیامت کے دن میں تجھے خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. آج ہر چیز کو شریف کہنے لگے ہو تم. ہر چیز کو تم شرافت کا درجہ دیتے ہو. شرم نہیں آتی. تین چیزیں شریف تھی مکہ شریف مدینہ شریف قرآن شریف. ہر چیز یہاں کی شریف. تم نے کہا بریلی شریف کچھوچا شریف. سب سے زیادہ پیاس کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے یہی ملیں گے کھڑے ہو کر. یہ بھی شریف کی شریف بریلی شریف. قرآن میں جتنے بھی الفاظ آئے سب شریف. جس کاغذ پہ لکھا گیا وہ بھی شریف. جس لکڑی پہ رکھا پڑا جاتا ہے وہ بھی شریف. مدینہ میں کتا اور دلی کتا اور سور تو ہے ہی نہیں. مدینہ کے جانور بھی شریف. مدینہ کی مسجدیں بھی شریف. مدینہ کے درخت بھی شریف. مدینہ کی ہر چیز شریف. مدینہ کی بلیاں شریف. اس لیے کہ مدینہ شریف میرا آقا اس مدینہ میں گیا پورا مدینہ شریف. مکہ میں میرا نبی پیدا ہوا مکہ کی ایک ایک چیز شریف. سن لو میں نے جب شریف کہا ہے تو وہاں کی ایک ایک چیز کو شریف کہا. یہ میری تقریر. تم نے اجمیر شریف اور بریلی شریف کہا کہہ دو وہاں کی کٹیا بھی شریف. وہاں کا بھروا بھی شریف. وہاں کی رنڈی بھی شریف. ارے بریلی شریف تو وہاں کی ہر چیز شریف نہ ہوئی. اگر یہ نہیں کہہ سکتے ہو تو کس بنا پر تم شریف کہتے ہو. کس بنا پر تم شریف کہتے ہو. اگر صرف احمد رضا خان کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ چیز شریف ہو گئی تو سن لو اس ہندوستان کے سارے شہر شریف ہیں. اس لیے کہ ہندوؤں کے یہاں بھی بہت سے دیوتا پیدا ہوئے. ایودھیا شریف بھی ہے کیونکہ وہاں رام چندر جی پیدا ہوئے. متھرا شریف کیونکہ وہاں کرشن کنہیا پیدا ہوئے ہیں. اور تعلیمات تو رام چندر جی کی بھی وہی تھی کہ ایکم برہما رام رام آئے نما سیتا میرے سامنے مت جھک رب کے سامنے جھک. تعلیم تو وہی تھی. شری کرشن نے بھی کہا تھا یدا یدا ہی دھرم سے گلا نربھوتی بھارت. ہائے ارجن میں پہلا نبی نہیں ہوں نہ آخری نبی ہوں بلکہ میرے بعد ایک انتم مہارشی آئے گا اس کا نام کل کی ہوگا اوتار کل کی سیاہی کا دھونے والا محمد ہوگا گناہ کا مرنے والا. تعلیم تو ان کی بھی یہی تھی کہہ دو وہ بھی چلے کیوں نہیں کہتے ہو. اگر صرف ایک شخصیت کے پیدا ہو جانے سے وہ چیز شریک ہے تو اس ہندوستان کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں جو سراست کے لائق نہ ہو. میرے دوستو کس بل بوٹے پر تم کہتے ہو سارے تو میں پاکھنڈی وہی قبر پہ ملیں گے قبر پہ ہار چھیننے والے وہیں پیسہ بٹورنے والے وہیں. کل میں جمال بھائی کے ساتھ جا رہا تھا تو رات کے 2 بجے 1 بجے بھی قبر کا مجاور در مڈھا قبر پہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اس پر یہ امید ہے کہ شاید رات میں کوئی آ کے مجھے پیسہ دے جائے رات میں کسی کی منت پوری ہو جائے پیسہ دے دے. میرے دوست اور بزرگوں حالات اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں در مڈھے پیروں کے لیے مردوں کے لیے رات بھر جاگ جاتے ہیں لیکن اللہ کی رضا مندی کے لیے ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے یا رب کی رضا مندی کے لیے تہجد پر نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے میں نے کہا اگر ہندوستان کا یہ 22 کروڑ مسلمان اگر جنت میں چلا گیا تو اللہ کی قسم مسجد میں ہوں فتویٰ دیتا ہوں کہ ہندوستان کا 7 کروڑ ہندو بھی جنت میں چلا جائے گا. فرق کیا ہے تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ کافرین مکہ کہتے تھے لات و منات عزہ سب شریف لوگ ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے تھے. تم ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہو تم ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہو. قرآن نے کہا ادعونی استجب لکم میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قرآن نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر انہوں نے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کیے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں. میں ان کے تمام گناہوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے دوستو میرے بزرگو حالات بہت نازک ہو چکے ہیں حالات بہت نازک ہو چکے ہیں. آج بس بغیر وسیلے کے اللہ نہیں سنتا. مزار پہ جاؤ ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. دنیا میں تم کتنے پیروں کے نام لکھو گے؟ ایسے بہت سے پیر گزرے ہیں جو خود ان کے گھر میں بیٹا نہیں تھا بغیر بیٹے کے مر گئے تجھے بیٹا دیں گے. جن کے گھر میں خود بچہ نہیں تھا وہ تجھے بچہ دیں گے. اولاد کا ٹھیکہ لے کر آئے. میرے دوست اور بزرگو یہ سب لوگ اللہ کے نیک بزرگ بندے تھے. انہوں نے دنیا میں تمہیں رہنے کا طریقہ سکھلایا لیکن آج غلطی سے لوگوں نے غلط تاثر لے لیا اور اللہ کے بندوں کو بھی نہیں چھوڑا. میں تم 11ویں کی دیر چلاتے ہو کہتے ہو بھابھی 11ویں کی دیر نہیں چلاتے تمہیں کتنی باتیں ہم سمجھائیں. ہم تو تم سے اتنا کہہ کر جا رہے ہیں سن لو اللہ کا شکر ہے کہ تم آج جس شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کے نام کی دیر چلاتے ہو تم تو اتنے فقیر اور کلاش اور مفلس ہو کہ جتنے بزرگ آئے وہ حدیث ہی میں تو آئے تمہارے یہاں بزرگ آئے کہاں؟ کیونکہ جتنے بھی بزرگ تھا وہ فقہ تو مانتا ہی نہیں تھا. بزرگ اگر تھا تو وہ رب کے قرآن کو مانتا تھا یا مصطفیٰ کے فرمان کو مانتا تھا اور وہ بزرگ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن و حدیث کو نہ مانے. دنیا میں جتنے بزرگ آئے وہ اہل حدیثوں میں آئے یا تو قرآن کو ماننے والے تھے یا حدیث کو. اور تم تو اتنے غریب ہو اتنے مفلس اور کلاش ہو کہ تمہیں 11ویں کی دیگ چڑھانے کے لیے بھی اگر پیر ملا ہے تو اہل حدیثوں کے خاندان کا ملا اپنے خاندان کا تمہیں پیر بھی نصیب نہیں ہوا. تم اتنے غریب ہو کہ تمہیں اپنے خاندان کا پیر بھی تمہیں نہیں ملا بزرگ بھی نہیں ملا. پیر بھی ملا ہے تو ہمارے خاندان کا خانوادے کا اہل حدیث خانوادے کا جس نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے سن لو 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. ہم نے تو کہا اہل حدیث کی نہیں جائے گا جو قرآن کو مانتا ہو حدیث کو مانتا ہو وہ جنتی. اور بڑے پیر صاحب تو کہتے ہیں کہ سن لو 72 فرقے جہنمی ہیں. وہ فرقہ جنت میں جائے گا فرقہ اہل حدیث ہوگا وہ فرقہ اہل حدیث ہوگا. تم اتنے قریب ہو کہ 11ویں کی دیکھ چاہنے کے لیے بھی پیر ملا تو میرے خاندان کا ملا تمہیں تو اپنے خاندان میں پیر بھی نصیب نہیں آیا. نصیب نہیں ہوا جس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بدعتی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا. اور کیا تمہیں چاہیے؟ اور کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ میری ماں اور بہنیں بھی آئی ہیں. وقت بہت ہو گیا ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں بول سکا لیکن آؤ ایک دو باتیں تمہارے بارے میں بھی کہہ دوں. میری ماں اور بہنوں تم مایوس نہ ہو جاؤ. یہ مرد تو بےچارے اتنے زیادہ گئے گزرے ہیں یہ تو ٹیلی ویژن نہیں ہٹائیں گے. شاید تمہیں توفیق مل جائے. ہم یہ نہیں کہتے دیش کو تم مجاہدہ بنو. اور میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ بندوق یہ گلیل لے لو گلیل اور گلیر میں گولی لگا کر ٹیلی ویژن کے شیشے پہ نشانہ لگا کے مارو. چھوڑ دو ان کو ٹیلی ویژنوں کو, کیونکہ آج اس نے ہمارے سارے معاشرے کو گندا کر کے رکھ دیا ہے. ٹیلی ویژن نے ہمارے پورے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. وہ ٹیلی ویژن کی دین ہے. میں بتاؤں تمہیں, جانتے ہو کل تک دو عورتیں جب راستے پہ چلتی تھی تو ایک دوسرے کی چادر چھینتی تھی, مجھے دے دے کہ میں اپنا چہرہ چھپا لوں. آج اس ٹیلی ویژن نے ماں بہن بیٹی بہو اور رشتے داروں سے سب سے شرم حیا کو نکال دیا, اور سب سے زیادہ بے عزتی کی بات یہ ہے, اس سے بھی زیادہ شرم کی اور مر مٹنے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج بیٹی بھی بیٹی ہو اور باپ بھی بیٹا ہو, بہن بھی ہو اور شوہر بھی ہو, باپ بھی ہو ماں بھی ہو. افسوس تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے اندر فلم 200 کنار لپٹا اور چپٹی کے کس کے کیس دکھلائے جائیں, نہ بہن بھائی کو دیکھ کر شرمائے اور نہ بھائی بہن کو دیکھ کر حیا کرے, نہ ماں بیٹے سے حیا کرے نہ بیٹا ماں سے حیا کرے. اور اس سے زیادہ تمہاری شرم و حیا پر ڈاکہ ڈالنے والی چیز اور کیا ہوگی؟ یہ ٹیلی ویژن ہے. کون ان کے تاجدار نے فرمایا تھا, سن لو 72 فرقے جہنمی 1 جنتی, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی سن لو کہ قرب قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ 72 فرقے جو ہیں یہود و نصارہ, آپ نے فرمایا 72 فرقے جو جہنمی ہوں گے, اگر حسب النال بالنال جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں, ہماری امت میں اور یہود و نصارہ میں بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا, دونوں نقش قدم پر چلیں گے. بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ایک قدم آگے چلے گی میری امت. اور مسلمانوں سن لو, میرے صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا, اے صحابیو اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو اے مسلمانوں تم پر اس وقت تک قیامت برتا نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کرے. جانتے ہو کس نے کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا. پیشن گوئی کی
کاپی نکالو, ڈائری نکالو, میری بات کو نوٹ کرو. ایک دن آئے گا کہ مسلمان کا ہاتھ اس کی ماں کے گریبان تک پہنچے گا. ایک دن آئے گا یہ مسلمان نوجوان اپنی سگی بہن کے عزت سے کھیلے گا. اور جانتے ہو ماں اور بہن کے گریبانوں تک اس ہاتھ کو پہنچانے والی چیز کون سی ہوگی؟ اس کا ذمہ دار ہوگا تمہارے گھر میں لگا ہوا ٹیلی ویژن, ویڈیو اور پی سی آر. آج بلو فلمیں بھی چلائی جا رہی ہیں جو رات میں اکثر لوگ دیکھتے ہیں. بلو فلمیں کیا ہو سکتا ہے؟ میں مراد آباد کی سرزمین پر گیا, اللہ گواہ اس کرسی پر بیٹھا, بڑا جھگڑا تھا, ایک لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی, واقعہ بتانے کے لائق نہیں لیکن بتا رہا ہوں مجبوراً. ماں اور بہنوں سے غور سے سننا, لڑکی کی شادی نہیں تھی لیکن اچانک اس کی کپتان سے دودھ نکل آیا, عورتیں سمجھ گئی, بس پکڑ لیا, راز کھل گیا, زناکاری کا الزام لگ گیا اور لوگ اس کو مجبور کرنے لگے کہ کنواری لڑکی بتا تیرے ساتھ یہ زنا کس نے کیا, بتا یہ حرکت کس نے کی, معاشرے کو گندا کون کر رہا ہے, اس محلے میں ایسا کون ناز پیدا ہو گیا. قسم خدا کی رب العالمین گواہ ہے, مسجد میں بیٹھا ہوں جھوٹ نہیں بولتا, نکاح میں پڑھا کر آیا تھا اس لڑکی کا. اس لڑکی نے کیا کہا؟ اس کا ذمہ دار میرا باپ ہے. لڑکی بولی اس کا ذمہ دار میرا باپ ہے. اس کے گھر میں ویڈیو بھی تھا اور وی سی آر بھی تھا, بلو فلم لگا دی, لڑکی بھی دیکھتی رہی, باپ بھی دیکھ رہا تھا, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے دونوں, اور باپ بیٹی سے مل لیا, بیٹی باپ سے مل لیا, اور حمل ٹھہر گیا. اس کے بعد حمل گروا دیا گیا اور دودھ کسان سے نکل آیا. حالات اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ اس ویڈیو نے, اس ٹیلی ویژن نے اور وی سی آر نے اس نوعیت پر انسان کو پہنچا دیا کہ باپ اپنی بیٹی کی عزت سے کھیل رہا ہے. کل دن آئے گا کہ بیٹا اپنی ماں اور بہن کی عزت سے کھیلے گا اور اس کا ذمہ دار ہوگا ٹی وی. اور جاؤ امیروں, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم آئندہ مجھے بلاؤ گے یا نہیں بلاؤ گے, بلاؤ میری بلا سے نہ بلاؤ اپنی بلا سے. حق بات سن لو, جتنی بھی لڑکیاں آج زناکاری پر آمادہ ہو کر غلط صحبت اختیار کر رہی ہیں, آج وہ بوائے فرینڈ بنا رہی ہیں, اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے لبروں کے ساتھ اپنے پریم کرنے والے پریمیوں کے ساتھ گھومنے جاتی ہیں, ان سے جتنی بھی حرکتیں ہو رہی ہیں خدا کی قسم ان کا گناہ تم امیروں کی کھوپڑیوں پہ لاتا جائے. وہ تو گناہگار ہیں کیونکہ ٹیلی ویژن تم نے سب سے پہلے اپنے گھروں میں لگائی, اور ان کا گناہ سب سے پہلے تمہاری کھوپڑیوں پہ لاتا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا نساءٌ قاسیاتٌ عاریاتٌ مائلاتٌ ومملات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا, رواہ ترمذی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سن لو, ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے نساء القاسیات, ان کی عورتیں بظاہر کپڑا پہنے ہوں گی, عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر کپڑا پہنے ہوں گی آریات, لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی. بمبئی میں چلیے اور دیکھیے کہ عورتوں کے لیے جو ڈریس بنایا گیا سوئمنگ ڈریس, نہانے کا ڈریس, کہ تم غسل خانے میں اس کو پہن کر بند کمرے میں بند روم میں نہاؤ, آج وہ ڈریس پہن کر عورتیں گھوم رہی ہیں, گھوم رہی ہیں جن کے اجزاء دکھائی دے رہے ہیں. خدا کی قسم وہ کپڑا نہیں, ننگی ہے ننگی. نساءٌ قاسیاتٌ عاریاتٌ, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی. مائلاتٌ وممیلات, آدھا آدھا کلو میک اپ کر کے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی, خود بھی نوجوانوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں, نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی. جب ایسا زمانہ آ جائے تو سن لو لا يدخلن الجنہ, کونین کے تاجدار, جب ایسا زمانہ آ جائے تو سن لو لا يدخلن الجنہ, کونین کے تاجدار نے یہ نہیں کہا کہ لا يدخلن الجنہ, لا يدخلن الجنہ, نون تاکید با نون ثقیلہ کے ساتھ. سن لو ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتی, تاکید کے ساتھ ترجمہ کرو, ایسی عورتیں کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گی, اور دروازہ تو چھوڑو ولا یجدن ریحہا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. جنت تو چھوڑو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اور جانتے ہو جنت کی خوشبو کہاں تک آ رہی ہوگی؟ جنت کے دروازے پر آدمی کھڑا ہو کر ایک گھوڑے پر بیٹھ جائے اور پھر گھوڑے کو دوڑائے 70 سال تک نان اسٹاپ گھوڑے کو کہیں نہ